الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کا آج پہلا جمعہ ہے. ربیع الاول کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی کیا بنیادیں ہونی چاہیے، اس پہ انشاءاللہ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے رہنمائی حاصل کریں گے. سب سے پہلے موضوع کی اہمیت سمجھ لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شدید محبت، عشق، یہ مسلمان امت میں موجود ہے. مسلمان چاہے کتنا ہی بے عمل ہو، بد عمل ہو، لیکن کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کا کچھ نہ کچھ جذبہ موجود ہے. وہ بات دوسری ہے کہ اطاعت اور اتباع کا اپنے تصورات ان کے ہیں، جس کے تحت عام لوگ، زیادہ تر لوگ اپنے سیلف میڈ جو کانسیپٹ ہیں اوبیڈینس کے یا اطاعت کے، اس کے مطابق عمل تو کر رہے ہیں. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ قرآن حکیم ہمیں کیا سالڈ بیسس دیتا ہے، کیا بنیادی کانکریٹ بیس دیتا ہے، جس سے اگر ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا، ان بنیادوں پر تعلق جڑ گیا، تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. اور خدا نخواستہ قرآن حکیم کے عطا کردہ لائحہ عمل کے مطابق ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ رہے ہوں اور خدا نخواستہ قیامت کے دن فیلئرز میں ہمارا نام لکھا ہوا. تو موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیجئے کہ یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف. آیت ذرا طویل ہے، اس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے انشاءاللہ. آج اس کا پہلا اور دوسرا حصہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اگلے جمعے کو اللہ نے موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ آخری حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایک بڑا بھرپور تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بچپن میں ایک شعر سنتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، رہے سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق و نسبت اگر قائم ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. تو بہرحال آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ سن لیجئے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آیت کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے موضوع بیان کیا گیا. دوسرے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیشن گوئیاں جو سابقہ کتابوں میں تھیں اس کا تذکرہ ہے. اور انشاءاللہ دوسرے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پانچ کام آپ نے کیے اس دنیا میں آ کر اس کا تذکرہ ہے، اور تیسرے حصے میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی کیا بنیادیں ہو سکتی ہیں اس کا تذکرہ کریں گے. پہلے ترجمہ سن لیجیے. اللہ پاک فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. جب نبی مکرم تشریف لائیں گے تو پانچ کام کا تذکرہ کیا گیا. نمبر ایک، یامرہم بالمعروف. جب وہ رحمت للعالمین تشریف لائیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے. وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکیں گے. ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام خبیث اور نجس اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیں گے. ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور دور کر دیں گے ان سے ہر طرح کے طوق، بوجھ، بدعت کے، رسومات کے جو ان پر لاد دیے گئے تھے. یہ پانچ کام ہیں نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، انشاءاللہ اس کا بھی آج ہم تذکرہ کریں گے. اس کے بعد آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے. وَعَزَّرُوهُ، اور وہ لوگ جو ان کی توقیر کریں، تعظیم کریں، احترام کریں. وَنَصَرُوهُ، اور وہ لوگ جو ان کی نصرت کریں، ان کی حمایت کریں، ان کے مشن میں ان کے ممد و معاون بنیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن حکیم. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. پھر دعا کر لیجئے اللہ پاک ہمیں ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا، آیت کو تین حصوں میں تقسیم کر کے دو حصے انشاءاللہ آج کل پڑھیں گے، اور اگلا حصہ، تیسرا حصہ ہم آخری میں انشاءاللہ اگلے جمعے پڑھ سکیں. پہلے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تباہ کا تذکرہ کیا گیا. الفاظ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایک علمی نقطہ نوٹ کر لیجئے، خطاب جمعہ میں عام طور پر علمی نکات نہیں بیان کیا جاتے، لیکن بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ واحد مقام قرآن حکیم کا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. الذین یتبعون رسولا نبی الامی، وہ رسول بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، اور امی رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. یہ پورے قرآن حکیم میں ایسا مقام آپ کو نہیں ملے گا جہاں آپ کی تین شانوں کا تذکرہ کیا ہو. تو الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل کا، تورات اور انجیل میں. یہاں میں گزارش کروں گا، تفاسیر پڑھنے کا ٹرینڈ عام طور پر ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال توجہ دلا رہا ہوں. بہت ہی بہترین تفسیر ہے تفسیر معرف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں، بہت علمی شخصیت، بڑی زبردست شخصیت ہے. بہرحال معرف القرآن اردو زبان میں لکھی جانے والی بڑی سہل، بڑی آسان تفسیر ہے جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اس آیت کی تشریح میں الحمدللہ انہوں نے وہ احادیث جمع کی ہیں، واقعات جمع کیے ہیں، ریفرنسز سارے ڈال دیے ہیں کہ کیسے یہود اور نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. کیوں جانتے تھے، کیوں پہچانتے تھے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور قرآن کی گواہی بھی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. تو آج بھی جو انجیل اناجیل باقی رہ گئی ہیں اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بے شمار احادیث پیشنگوئیاں موجود ہیں. فارکلیت کے نام سے ان کا نام مبارک موجود ہے، موسٹلی ایڈمائرڈ، یہ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے، اور محمد کا معنی بھی یہی ہے، جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، بے تحاشا حمد و ثنا بیان کی گئی ہو. تو بہرحال انجیل میں آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بھی، تورات میں بھی موجود ہیں، لیکن اس میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں. تو آج کا جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ ہے اتباع رسول، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو کہ اتباع کریں گے رسول نبی امی کا. لہذا اتباع کے لفظ کو سمجھ لیجئے، اور یہی گفتگو کا اہم ترین حصہ ہے. اتباع یتبع، اتباع کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا. اردو زبان میں پیروی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیروی، ٹو فالو دا فوٹ اسٹیپس. اگر آپ کسی راستے پہ جا رہے ہوں اور اس راستے پہ کسی کے قدموں کے نشان موجود ہیں، تو اگر آپ کو راستہ نہیں بھی معلوم اور لیکن یہ یقین ہے کہ یہ شخص جو آگے گیا ہے یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، صحیح راستے پہ جا رہا ہے، منزل بالکل ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کے قدموں کے نشان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ راستہ بھی ٹھیک ہو اور منزل تک پہنچ جائیں گے. یہ ہے پیروی کے معنی، پیروی، ٹو فالو، قدموں کے نشان کو فالو کرنا. لہذا ہمیں پورا یقین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہبر اعظم صحیح رستے پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت میں بھی آپ جا رہے ہیں. لہذا آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اتباع کرنا یقینی طور پر اس بات کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ اس رستے پر چلتے چلتے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ. لہذا اتباع کے بنیادی معنی کیا ہوئے؟ پیروی کرنا، اتباع یتبعو اتباعا. لیکن اس میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع، تھوڑا سا فرق ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کو اللہ پاک نے اطاعت کے لیے ہی بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے. اللہ پاک فرماتا سورہ نساء میں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. نہیں بھیجا یا نہیں آئے کوئی بھی رسول، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. مزید یہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. میں یوتی رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لہذا اطاعت کے معنی ہوتے ہیں کہنا ماننا، اطاع یوتیوں اطاعتن کے معنی کہنا ماننا. لیکن یہ کہنا ماننا بعض اوقات جبرن بھی ہوتا ہے، فورسفلی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے آج کل پاکستانی، خاص طور پر یہ مثال میں صرف سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، بعض لوگوں کو بہرحال برا لگ جاتا ہے لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے کوئی مثالیں دی جاتی ہیں. جیسے پاکستانی گورنمنٹ اس وقت اطاعت کر رہی ہے کس کی؟ مطلب میرے خیال میں ابھی اتنا سوشل میڈیا پر اور میڈیا میں اتنی عام سی باتیں ہیں کہ چھوٹے بچے سے بھی آپ پوچھیں آپ کا بجٹ کہاں سے آتا ہے، آپ کا وزیر خزانہ کہاں سے آتا ہے، آتا ہے یا لایا جاتا ہے، اب لایا جائے یا آئے ایکسپورٹ اور جو بھی ہو، سب کے سامنے. ہمارے پاس وزیر خزانہ نام کی کوئی کوالٹی کی چیز ہے ہی نہیں، کبھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کبھی امپورٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں. تو اطاعت کرنا پڑتی ہے. اطاعت کس کی جا رہی ہے؟ آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی، کیونکہ ان سے قرض لیا جاتا ہے. لیکن کوئی سا بھی جرنل ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو یا اور کوئی بھی عوامی لیڈر ہو، کیا دلی طور پر ان کی اطاعت کرنا چاہتا ہے؟ دلی آمادگی سے یہ اطاعت نہیں ہو رہی، مجبوراً ہو رہی ہے. سب کو پتا ہے کہ ان کی اطاعت کر کے جو مہنگائی ہم کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام ان سے نفرت کرے گی. لیکن اس کے باوجود اطاعت کرنی ہے، یو ہیو ٹو اوبے، کیونکہ آپ نے قرض لینا ہے. تو اطاعت میں بعض اوقات جبری اطاعت بھی شامل ہوتی ہے. لیکن یہاں پر پیغمبر کی اطاعت میں جبر نہیں ہے. پیغمبر کی اطاعت میں اصل چیز کیا ہے جو اس کو خوبصورت بناتی ہے؟ وہ ہے محبت کا جذبہ، عشق کا جذبہ. اطاعت کب، اتباع کب بنے گی؟ جب اس شخصیت سے محبت ہو کہ ان کی اطاعت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت حاصل کی جائے گی. تو اطاعت میں محبت کا جذبہ شامل کر دیا جائے تو اب یہ اتباع بنتا ہے. اور اتباع کہتے ہیں محبت اور پرستش کے جذبے سے کسی کا حکم ماننا. یہ پرستش کا لفظ جب اللہ کے لیے آئے گا تو بندگی کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا پرستش کے جذبے سے، یہ عبادت بنے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا محبت اور عشق کے جذبے سے، یہ اتباع بنے گا. تو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اطاعت کرنی ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو خوبصورت، فیسینیٹنگ انگلش میں کہتے ہیں، کسی چیز کو لبھا دینا، خوبصورت بنا دینا. تو اطاعت جبری نہیں کرنی، محبت کے جذبے سے کرنی ہے، عشق کے جذبے سے کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ اتباع بنے گی. پھر دعا کیجئے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کے تمام گوشوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتباع رسول کے دو پہلو ہیں، انشاءاللہ اسی پر بات مکمل ہو جائے گی. پہلا پہلو جو ہے وہ انسانی زندگی میں انفرادی سطح سے متعلق ہے. انفرادی سطح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. ایک پہلو اس کا اجتماعی سطح سے متعلق ہے. لہذا اتباع رسول کیا ہے؟ اتباع رسول یہ ہے کہ زندگی کے تمام گوشوں میں ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے کیا کرتے تھے. اتباع رسول یہ ہے محبت کے جذبے سے کہ ہم یہ دیکھیں, یہ دیکھنا چاہیں, سمجھنا چاہیں کہ زندگی کا کوئی بھی کام, زندگی کا کوئی بھی گوشہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کیسے عمل کرتے تھے. اب اس کی چند مثالیں سمجھ لیجئے. مثلا کھانا کھانا یہ ایک عمل ہے, مسلمان بھی کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے, لیکن مسلمان اتباع رسول کے حوالے سے کھانا کھائے گا تو کس طریقے پہ کھائے گا؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے. اب کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب بن جائے گا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کھایا جائے. کھانے کے آداب ہیں, پیغمبر نے سکھائے, بیٹھ کے کھایا جائے, بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے, اپنے سامنے سے کھایا جائے وغیرہ وغیرہ, تفصیلات ہم سب جانتے ہیں. لیکن ایک شخص کھانا کھا رہا ہے لیکن اطاعت کا, محبت کا, اتباع کا جذبہ ہے نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم, تو انشاءاللہ یہ دنیاوی عمل بھی, بظاہر دنیاوی عمل بھی باعث اجر و ثواب ہوگا. منہ صاف کرنا, دانت صاف کرنا یہ کافر بھی کرتا ہے, مسلمان بھی کرتا ہے. منہ سے اسمیل نہ آئے, بدبو نہ آئے, اس کے لیے برش بنائے گئے, ٹوتھ پیسٹ بنائے گئے, دنیا بھر کی پروڈکٹ آپ کو مل جائے گی. لیکن ایک شخص اپنے دانت صاف کرتا ہے, اپنا منہ صاف کرتا ہے مسواک سے, صرف اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل بھی باعث اجر و ثواب ہوگا کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیا. بے شمار اس کے فضائل بھی آتے ہیں, وہ بھی سن لیجئے. مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا درجہ 70 درجہ زیادہ بڑھ جاتا ہے باعث اجر و ثواب سے. مسواک کی خوشبو ہے, ایک خوشبو ہوتی ہے, اسمیل ہوتی ہے, اس سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی خوشبو سے فرشتے قریب آ جاتے ہیں. اب یہ فضائل بھی اگر بتا دیے جائیں ساتھ ساتھ اور اتباع رسول کا عملی پہلو بھی بیان کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ عمل بھی باعث اجر و ثواب ہوگا. اور مثال سمجھ لیجئے, لباس ہم پہنتے ہیں الحمدللہ, لباس ضرورت ہے سردی گرمی وغیرہ وغیرہ, لیکن لباس ویسا پہنا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے تو یہ لباس پہننا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا. اس رنگ کا پہنا جائے اگر, مثال کے طور پر جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ آپ سفید لباس پہنتے تھے, سفید لباس پہننا باعث اجر و ثواب بن جائے گا اگر پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا جائے. تو بہرحال یہ زندگی کے تمام پہلو جس کا تعلق فرد سے ہے, کھانا پینا, سونا, اٹھنا بیٹھنا, ایون سونا بھی عبادت بن جائے گا اگر ہم اس طریقے پہ سوئیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. اور مزید اس میں ایڈ کر لیجئے, اتنا سوئیں جتنا پیغمبر سویا کرتے تھے. کم سونا, کم بولنا, کم کھانا, یہ علماء ہمارے جو صوفیہ بزرگ ہیں, صوفی بزرگ, یہ روحانی ترقی کا ذریعہ بیان کرتے ہیں. زیادہ بولنا اور زیادہ مسجد میں بولنا, اتفاق کی بات یہ ہے کہ لوگ مسجد میں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, انتہائی افسوس کی بات ہے. بلکہ میں آپ کو صرف شیئر ہی کر لوں, خطبے کے دوران آپس میں بات کرنا منافقین کا طرز عمل تھا. تو بہرحال اس کو اوائڈ کریں, کوشش کریں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں, الگ الگ بیٹھیں, جو مدرس دین کی بات ہو رہی ہے کنسنٹریشن اس کی طرف ہو. تو بہرحال منافقین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ایسے بھی کرتے تھے کہ سامنے بیٹھ کر آپس میں جو ہے وہ چیمہ گوئیاں کرتے, تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. کم بولنا, سلیکٹڈ بولنا, کم کھانا, کھانا بھی کم, اور اسی طرح کم سونا, سنت نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان سنتوں پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, یہ بھی باعث اجر و ثواب ہوگا. اب آئیے ذرا وہ سنت جو ساری زندگی کی سنت ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال وہ کام کیا, وہ کون سی سنت ہے؟ میں سوال کر کے اس لیے رکتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے سوچیں ذرا, کوئی ایسی سنت بھی ہے کہ جو 23 سال کی سنت مسلسل کی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام, اور قیامت تک وہ سنت جاری رہے گی انشاءاللہ, وہ ہے دعوت الی اللہ کی سنت. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا, داعی الی اللہ بننا, یہ سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 108 ہے سورہ یوسف کی, ذرا غور سے سنیے گا, دو آیات سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے, ہاذی سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, میرا طریقہ, میری سنت. قل ہاذی سبیلی, فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ, میرا طریقہ, میری سنت. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی, پوری بصیرت سے, پورے شعور سے, پوری پلاننگ کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ. ومن اتبعنی, اور جو میری اتباع کرتے ہیں اور کریں گے وہ بھی یہی کام کریں گے. تو اتباع رسول کا عملی پہلو کیا بیان کر رہی ہے یہ آیت مبارکہ؟ آیت کو پھر سنیے, ریفرنس نوٹ کر لیجئے, دوبارہ جا کر دیکھیے. قل, آپ فرما دیجئے, اللہ پاک فرما رہا ہے, آپ کہہ دیجئے ہاذہ سبیلی, یہ ہے میرا راستہ, میرا طریقہ, میری سنت. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, پوری بصیرت کے ساتھ, شعور کے ساتھ, اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمان وہ بھی یہی کام کریں. تو اتباع رسول کا عملی پہلو کیا ہوا؟ لوگ اس وقت غافل ہیں. دیکھیں دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, انالائز کیجئے, تجزیہ کیجئے. بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے, بہت سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ہم کو افراد سے نفرت نہیں کرنی. ڈاکٹر اچھا وہ ہوتا ہے جو مریض سے نفرت نہیں کرتا, مرض سے نفرت کرتا. مرض کیا ہے؟ یہ غلط فہمیاں ہیں, بہرا روی ہیں, نافرمانیاں معاشرے میں. وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات سوچی تو لوگ نماز نہیں پڑھ پا رہے, تو وجہ ہونی چاہیے نا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے, انہیں احساس نہیں ہے اس بات کا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جب ہمیں بھی یہ احساس نہیں تھا تو ہم بھی میچ کھیلتے تھے, کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی, بازاروں میں گھوم رہا ہے کوئی, کوئی فجا, نماز ضائع ہو رہی. ایسا تھا یا نہیں اپنی زندگی میں بھی جائزہ لیجئے. جب اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا, کسی اللہ کے بندے یا بندی کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا, یہ احساس بیدار ہوا کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, یا دینی فرائض ادا کرنے ہیں, سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز سے متعلق ہوگا. اول ما سئل سئل عن الصلاه, حدیث نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ احساس بیدار ہوا تو انشاءاللہ کی توفیق سے نماز کی طرف آئے, برائی کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوشش ہی انسان کرتا ہے. تو یہ بے شعوری لاشعوری میں انسان بہت سارے گناہ کرتا. تو اس وقت معاشرے کی میجورٹی ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کے اندر شعور بیدار نہیں ہے, فکر آخرت نہیں ہے. تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, یہ کڑن تھی, کڑن یہ جذبہ تھا کہ مجھے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. بلکہ حدیث سن لیجئے, نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام, حضور نے فرمایا کہ ایک شخص نے آگ روشن کی, جب آگ روشن ہوئی تو اس نے ماحول کو روشن کر دیا, روشنی پھیل گئی. لیکن آگ جب روشن ہوئی تو پتنگیں بھی آنے لگے, اور جب روشنی ہوتی ہے تو پتنگے آتے ہیں, اور پتنگے آگ میں چلے جاتے ہیں تیزی کے ساتھ. حضور نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم کی طرف دوڑنے جا رہے ہو, اور میں تمہیں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر, کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں. یہ ہے جذبہ, یہ ہے فکر, یہ ہے احساس ذمہ داری. اس امت کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں نا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں یا نہیں؟ ان میں ذمہ داری نمبر ایک یہ ہے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بھی ہیں, آخری رسول بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق قرآن حکیم سورہ عذاب میں بیان کرتا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں, مہر ہیں, سیل کر دینے والے. قیامت تک اب کوئی نبی رسول آنے والا نہیں. لیکن عقیدہ ختم نبوت کچھ ہم سے بھی تقاضا کر رہا ہے. عقیدہ ختم نبوت ہم سے تقاضا یہ کر رہا ہے کہ اس دین کا کام جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے قیامت تک چلتے رہے گی, اس میں کچھ اپنا حصہ بھی ڈالیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا جائزہ لیں, کریں کیسے؟ کام تو ہے, سنت ہے, عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس کے لیے سب سے پہلا دائرہ کون سا ہے؟ سرکل بنائیے, ڈفرینٹ سرکل ہوتے ہیں. پہلا سرکل یہ ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں. اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں الحمدللہ, تو سربراہ خاندان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں. سب سے پہلا ادارہ اکاؤنٹیبلٹی جو قیامت کے دن ہوگی, کسی اور کے بارے میں پوچھا جائے نہ پوچھا جائے, سب سے پہلے بیوی اور بچوں سے متعلق سوال ہوگا. ایک آیت اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں, حضور نے فرمایا, بلکہ آیت مبارکہ سن لیجئے پہلے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو جہنم کی آگ سے گھر والوں کو بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ جہنم بھی ذرا سن لیجئے پوری آیت مبارکہ. وقودھا الناس والحجارہ, ایسی جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, ایسے تم خود سخت قسم کے فرشتے ہیں کہ جو جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی چیز نہیں ہے, شداد شدید, لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کی جو ان کو حکم دیتا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جا رہا ہے. تو دعوت کے حوالے سے سب سے پہلا رول ماڈل وہ ایک سربراہ خاندان کو خود بننا ہوگا کہ اپنی بیوی بچوں کو کم از کم جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضور نے فرمایا, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی, تم میں سے ہر ایک رائی ہے, نگہبان ہے, اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. حدیث میں آگے الفاظ آتے ہیں, بیوی کے بارے میں سوال ہوگا شوہر سے, اسی طرح عوام الناس کے جو لیڈر بنائے گئے تھے ان سے سوال ہوگا عوام الناس کے بارے میں, وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال دعوت کے حوالے سے پہلا دائرہ, پہلا سرکل ہمارے اپنے خاندان والے ہیں, ہماری بیوی بچے, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے دوست احباب جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. قیامت کے دن اگر دوست یہ کہے کہ اللہ اس کے پاس دین تھا, یہ دیندار تھا, لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا, قیامت کے دن بہرحال ایک بڑی زبردست اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. تو پہلا سرکل اپنے خاندان والے, اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, بنو ہاشم کے لیے دعوت کا اہتمام کیا, پورے خاندان والوں کو جمع کیا. جب آیت نازل ہوئی, انذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے, ایک ایک رشتہ دار کو نام لے کر پیغمبر نے خبردار کیا ہے. بلکہ آپ کو پوری حدیث کا ایک ایسا حصہ سناؤں جو ہلا دینے والا ہے. حضور نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا باقاعدہ, یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ, اے فاطمہ رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے, قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. تو یہ پہلی ذمہ داری, بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب. پھر اس کے بعد محلے والے, دوست احباب میں مسجد کے دوست آ گئے, پھر خاندان کے لوگ اگر, تو اپنے خاندان والوں تک بات پہنچانی ہے, یہ پہلی ذمہ داری ہے. کیسے پہنچائیں؟ یا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خاندان والے تو مانتے ہی نہیں ہیں. بھائی مانیں گے اس وقت کہ جب ہمارا اپنا عمل درست ہوگا, برا نہیں منائیے گا. بعض اوقات انسان کا برا عمل یا بد عمل یا پورا عمل نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ عمل دعوت میں رکاوٹ بنتا ہے. اگر میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے, تو امید ہے کہ میری دعوت میں بھی ایک تاثیر ہوگی, ایک افیکٹونیس ہوگی انشاءاللہ العظیم. تو بہرحال دعوت کے حوالے سے سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. آخری بات سن لیجئے, اتباع رسول کے حوالے سے سورۃ آل عمران آیت نمبر 31, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب کائنات تم سے محبت کرے گا. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں, بہرحال یہ شیئر کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی لیکن سمجھانے کے لیے. مجھے یاد ہے بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں ایک عالم دین کا ایک جملہ میرے دل پہ لکھا ہوا, کون سے عالم دین تھے مجھے یہ یاد نہیں, لیکن اس آیت کی تشریح میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر محبوب رب العالمین کی اتباع کرو گے تم بھی محبوب رب العالمین بن جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، وہ رب کائنات تم سے محبت کرے گا، سرے محبت ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دعا یہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی ایز اے رول ماڈل، ایز اے اسوہ حسنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ، آپ کی صحابیات، ان کو رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں فور دا ینگسٹرز، میرے اصل مخاطبین نوجوانی ہیں، سو برا نہیں منائیے گا، جو کرنے کے کام ہوتے ہیں اس میں بہت کچھ آگے بڑھ کر اس وقت لیڈنگ جو کام کر سکتے ہیں وہ ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں۔ لہذا ہر نوجوان فرام 13 to 19 اور اس کے آن ورڈ کوئی نہ کوئی آئیڈیل بناتا ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہیں ذرا جلدی جلدی نوٹ کر لیجئے۔ آئیڈیل ہم سمجھتے ہیں بل گیٹس کو، بہت دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، بہت بڑا آدمی، یا فیس بک کا جو بنانے والا وہ آئیڈیل ہو گیا، یا جو بہترین گاڑی بنا رہا ہو، فلاں چیز کر رہا ہو، وہ ہمارے آئیڈیل، نوجوانوں کے آئیڈیل۔ یا ایک اور برا مانے نہ مانے، لیکن اس وقت آئیڈیل کون ہے نوجوانوں کے بتاؤں آپ کو؟ جو وی لاگ بنا رہے ہیں، وی لاگرز آئیڈیل ہیں، جو ہزاروں لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں وی لاگ، بےہودہ چیزیں بنا بنا کر ویو ٹو پر اپلوڈ کر کے پیسے کما رہے ہیں، ہنسانے والے، اور کیا اور ٹک ٹاک ہے اور نہ جانے کیا کچھ، دنیا بھر کی مصیبتیں، یہ نوجوانوں، یہ آئیڈیلزم ہے، آئیڈیلزم۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو آئیڈیل کون ہے، آئیڈیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، دا بیسٹ ایگزامپل ہے، سب سے بہترین مثال ہے زندگی گزارنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ سے دعا کر لیجئے، مشن کو سمجھ لیجئے کہ پیغمبر نے ایک بہترین زندگی گزاری، آپ کی زندگی کا ایک مشن ہے، اور یہ مشن قیامت تک چلے گا، کار رسالت قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ صف کی، اللہ پاک فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی اللہ پاک علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالی جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ صف آیت نمبر 9، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی اللہ پاک ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا کے ساتھ، کس کتاب کے ساتھ؟ یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا۔ چار مرتبہ محمد کا نام آیا قرآن حکیم میں، سورہ احزاب، سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، چاروں کے چاروں مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نمایاں کیا گیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، سورہ آل عمران۔ سورہ عذاب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، چاروں کے چاروں مقامات سورہ محمد میں بھی آئی آیت مبارکہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نمایاں کیا گیا۔ تو یہ رسالت، کار رسالت اختتام پذیر ہوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن اللہ کے نبی کا مشن یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں مشن محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشن کیا ہے؟ دین کا غلبہ، یہ دین پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ سورہ صف کا پورا ترجمہ سن لیجئے، والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق کے لیے یظہرہ علی الدین کلی، وہی اللہ پاک ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ، اور دین حق کے ساتھ، سچا عادلانہ نظام زندگی دین اسلام دے کر، لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے، اس کو غالب فرمائے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 برس کی جد و جہد کر کے عرب میں دین غالب کر دیا الحمدللہ، وجاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابہ کرام تھے 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، پھر آخری خطبہ دیا، سوا لاکھ کا مجمع تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا، کیا پیغام دے کے گئے پیغمبر؟ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، پیغمبر نے مشن لگایا مسلمانوں کے ذمے، جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں، یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اب اس امت کی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس مشن میں اپنی کچھ صلاحیت لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور شفاعت کا ذریعہ بنا دیں نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.